इनको इधर बिठा दो, आप लोग इधर हो जाइए। मेरी बच्चों को दाएं या बाएं बैठाना चाहिए, गाड़ी वालों को आगे बैठना चाहिए। سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خون کا سمندر، یعنی مجاہدہ ہے راہ سلوک اللہ کے راستے میں، جو تکالیف آتی ہیں دل کا خون ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی کا شعر حضرت فرماتے ہیں، عارفان زانند ہر دم آمین کے گزر کر دند از دریائے خون، اللہ والے عارفین ہر وقت امن میں کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دریائے خون عبور کر چکے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، شدید مجاہدات شدید طریقے سے آزمائے جاتے ہیں اور ان کے دل کا خون ہو جاتا ہے، ایک دریائے خون عبور کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں اور وہ امن سے رہتے ہیں۔ سنو داستان مختصر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، سنو داستان مختصر،
تڑپ تڑپ کے جینا،
مدینہ یہی میرا جان مینا یہی میرا نور زینا یہی میرا جان مینا یہی میرا نور زینا میری وادیوں کا منظر میرا غم خوشی سے بہتر، میرا حال گل سے خوشتر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا حال گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل قرار، غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا یہ کرم ہے ان کا قطر، جو بڑا ہے ان کے در پر، یہ کرم ہے ان کا قطر، جو بڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، غم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. اللہ تعالیٰ کے لیے غم اٹھانا، تقوی اختیار کرنا اور اللہ والا بننا فرض عین ہے. اس دھوکے اور خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارا نماز روزہ کافی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. یہ بھی دھوکہ ہے، کیونکہ ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور قرآن پاک میں ہدایات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اپنے مکان کاروبار کی سیٹنگ کی جگہ نہیں ہے، اور پیٹ پالنے کے لیے ضرورت سے زائد مال کمانا اور اس میں اپنے اوقات کو کھونا، اور ہر باپ کو جو فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا میں کچھ بنا جاؤں، یہ مقصود نہیں ہے. نہ تعلیمات الہیہ ہیں، نہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ تعلیمات اولیاء ہیں، بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں نے، اللہ کے چاہنے والوں نے، اللہ کے عاشقوں نے اسی زندگی میں، اسی دنیا میں، اسی زندگی میں عملی ثبوت دے دیا ہے کہ دنیا کو مقصود بنانے والا دھوکے میں ہے. آخرت کو مقصود بنانا چاہیے، پھر دنیا ضرورت کے مطابق کما لینا چاہیے. ہم لوگوں نے دنیا کو مقصود بنا لیا، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. یہ ہے اصول. لہذا اس دھوکے میں رکھتا ہے شیطان، یا تو یہ سکھاتا ہے پٹی کہ بھئی یہ اللہ والوں کے کام ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں. یہ سب شیطانی دھوکا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ تکبر کی وجہ سے، کبھی تکبر بوجہ غصہ کے ہوتا، صورت غصے کے ہوتا ہے اور بڑائی کے ہوتا ہے، اور کبھی تکبر بصورت تواضع ہوتا ہے. صورت میں تواضع ہوتی ہے، حقیقت میں تکبر ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے، لہذا ہمیں انہی میں گناہوں میں پڑا رہنے دو، بے نمازی ہیں تو بے نمازی پڑا رہنے دو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ تعالی من ذالک, یہ صورت تواضع کی ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے گناہوں کو بڑھا ہوا سمجھ رہا ہے, جبکہ خدا تعالیٰ کے کتنے وعدے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا. اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر بھر جائیں تو بھی وہ معافی مانگے گا, توبہ کرے گا صدق دل سے تمہیں معاف کر دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر کتنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کا پہلے سے درجہ بھی بڑھا دیتے ہیں, اپنا محبوب بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ تکبر انسان کو مار دیتا ہے, اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے. یا یہ دھوکہ, یہ خوش فہمی کہ ہمارا طبقہ اور ہے اور یہ اللہ کا طبقہ اور ہے, تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں ترقی نہیں کرے گا اور اللہ والا بننے کی کوشش نہیں کرے گا, اور اللہ والا بننے کے جو طریقے بتلائے جاتے ہیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتلائے ہیں, جو طریقے جو اللہ والا بننے کے طریقے ہیں ان کو اختیار نہیں کرے گا وہ بہت بڑے نقصان میں رہے گا اور بہت حماقت کی یہ سوچ ہے. بلکہ ہر انسان پر اللہ والا بننا فرض ہے. اس سے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے, مسلمانوں کو, کہ ایمان جو لے آئے تو وہ تقوی اختیار کریں, اور تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا, اور گناہ سے جیسا جیسا بچتا جاتا ہے ویسا ہی وہ اللہ کا ولی ہوتا جاتا ہے. تو چونکہ گناہ سے بچنا فرض ہے, تقوی فرض ہے, تو اللہ والا بننا بھی فرض ہے. کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اسی لیے کہ امت کی ہدایت کا کام لیا جا سکے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس کی سرکشی کی وجہ سے جب تک کہ اس قوم میں کوئی نہ کوئی نبی مبعوت فرما دیتے ہیں, وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے, لیکن پھر بھی جب وہ نہیں مانتے, برس ہاں برس کی کوشش کے باوجود وہ نہیں مانتے اور سرکشی پر بڑھتے چلے جاتے ہیں, تب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے, آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں آئے گی, کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بھیجا ہے. ہر دور کے اندر, ہر علاقے کے اندر اولیاء اللہ کام کر رہے ہیں, نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں. یہ نائب نبی ہیں جو رسول اللہ اور رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں سچ سچ اور ٹھیک ٹھیک, اور یہ جو جعلی لوگ ہیں یا بددین لوگ ہیں ان سے بہت بچنا چاہیے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. انوزار اب رحمت کو درفشان است خم و خم خانہ با مہر و نشان است. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اب بھی آج بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بصورت اولیاء اللہ یا ان کے خادمین, دین کے خادمین کی صورت میں یہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اور جو بھی مضامین دین کے ہیں ان کی تشریحات, ان کے مفاہیم اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کی ہدایت کے لیے الہام فرماتے ہیں اور قیامت تک الہام فرماتے رہیں گے. تو یہ خوش فہمی, غلط فہمی ہم دور کر لیں کہ ہم اللہ والے بن نہیں سکتے یا ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے, بس نماز روزہ کافی ہے, ایسا نہیں ہے. اول تو نماز روزے ہمارے کس طرح کے ہیں, تو یہ بھی حدیث پاک میں, قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اپنی عبادتوں کو اچھا بناؤ, ان میں حسن پیدا کرو, ان میں اخلاص پیدا کرنا, ان کی ظاہری حالت بھی اچھی ہونا کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھتے ہیں, کس طرح کھڑے ہوتے ہیں, سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں, ہاتھ کس طرح سے باندھتے ہیں قیام کے اندر. اور تجوید قرآن پاک کو بہت سے لوگ درست نہیں کرتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اگر تجوید صحیح نہ ہوئی تو معنی بدل جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے معنی بدل جاتے ہیں کہ نماز بھی درست ہونا مشکل ہے, نماز فاسد ہو جائے یا نماز ٹوٹ جائے یا نماز ہو ہی نہیں. تو اس سے پہلو تہی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت حماقت کی بات ہے کہ جس کا قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا اور اس میں ایسی غلطیاں ہوں گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایسی تیسی نماز پڑھ لیتا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار لیتا ہے اور نہ تو اس کے اندر جو ہے وہ سنتوں کا خیال ہے اور نہ ہی اس میں نماز کے آداب اس نے سیکھا ہی نہیں، تو پھر اس ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ میلے کچیلے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اگرچہ فرض ثابت ہو سکتا ہے کہ فرض ادا ہو گیا لیکن کمال ثواب اس کو عطا نہیں ہوگا. اسی طرح صرف نماز نہیں بلکہ تمام عبادتیں، اور صرف عبادتیں نہیں بلکہ تمام زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کو حسین بنانا چاہیے. باقی زندگی کیسے حسین بنے گی؟ اچھے اچھے اخلاق کو اپنا کے اور برے اخلاق سے اپنے دل کو پاک کر کے صاف کر کے عبادات کو حسین بنایا جاتا ہے. یہ مسلسل محنت ہے اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہم اب کمال کو پہنچ گئے، بلکہ آخر سانس تک یہ محنت کرتے رہنی ہے. تو یہ تقویٰ حاصل کرنا چونکہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو چونکہ تقویٰ سے اللہ کی ولایت اللہ کی دوستی ملتی ہے تو یہ بھی فرض عین ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے. اور رہی ہمت کی بات، تو ہمت ہر انسان کو اللہ نے دی ہے جب ہی تقویٰ فرض کیا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمت اللہ تعالیٰ نہ دیتے اور تقویٰ فرض کر دیتے، یعنی یہ ایسا ظلم ہو جاتا کہ کوئی کام کی ہمت تو اللہ نے دی نہیں اور وہ کام ہم سے لے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہو جاتا ہے. مثلاً ایک بچہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 7-8 کلو، 7-8 سال کا، 10 سال کا، اگر وہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو باپ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی پیٹھ پر 10-20 کلو وزن لاد دیں. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت اور شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، ان کو کیسے گوارا ہوگا کہ جس چیز کی ہمت نہیں تھی اس سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کریں. لہذا ہمت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نفس بگڑے ہوئے ہیں، نفس میں غفلت کی بوسی چڑھی ہوئی ہے، دل پر غفلت کی بوسی چڑھی ہوئی ہے، اور نفس ہمت چور ہے ہمیشہ. اس کی مثال میں نے پڑھی کہ شتر مرغ کی طرح ہے. یہ شتر مرغ کو اگر یہ کہو کہ بھائی جو ہے تم یہ محنت کرو، تم اونٹ جیسے ہو، تم محنت کرو، بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بوجھ اٹھاؤں، میں تم دیکھتے نہیں ہو، میرے پر ہے، میں تو اڑنے والا پرندہ ہوں. تو وہ مانتا نہیں ہے اس کو. اور اگر اس کو کہو کہ بھائی تم اڑ کے دکھا دو، تو کہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو، میں اتنا بڑا چیزیں میں کیسے اڑ سکتا ہوں. تو نفس کسی طور بھی جو ہے وہ نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، طرح طرح کے بہانے بناتا ہے. تو اس نفس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پابند بنانا ہوتا ہے. جب پابند بنائیں گے تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدے سے نفس جی چراتا ہے. اس کی مثال میرے حضرت نے یہ فرمائی کہ جیسے بھینس دودھ دیتی ہے، لیکن جب اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ دودھ اپنے بچے کے لیے اوپر چڑھا لیتی ہے. گوارا دودھ نکالنا چاہتا ہے لیکن وہ دیتی نہیں ہے، ایک مخصوص مقدار وہ روک لیتی ہے بھینس، اور جب اس کا بچہ آتا ہے تب وہ پیتی ہے، جب وہ دودھ چھوڑتی ہے. تو اسی طرح ہمارا نفس بھی ہمت چوری کرتا ہے اور گناہوں کے لیے اپنی ہمت کو بچا کے رکھتا ہے. تو اس نفس کی اصلاح ازحد ضروری ہے، اور اسی لیے خانقاہیں قائم ہیں. جو بھی خانقاہیں بزرگوں سے تعلق رکھنے والی اور سچی خانقاہیں ہیں، نیت ان کی صاف ہے، اخلاص ہے، وہاں پر ہمیشہ یہ لکھا دیکھیں گے مجلس برائے اصلاح و تزکیہ نفس، اصلاح اور تزکیہ نفس، نفس کی پاکی. تو یہ اصل راستہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ہے، اور اس کے لیے چونکہ دنیا کے معمولی کام ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ محنت اور اس کو سیکھنا ضروری ہے، ورنہ دھوکے ہی میں دنیا سے چلے جائیں گے، خدا نخواستہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے، پھر واپس پلٹ کے آنا نہیں ہے. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا. دل کو بچانا ہے، دل بار بار یہی عرض کرتا ہوں، اور تعلیم بھی پوری یہی ہے کہ دل بنانا چاہیے. دل اگر نہیں بنا تو پورے جسم میں فساد رہے گا، غفلت رہے گی، گناہ رہیں گے، اور خدا نخواستہ فاسقوں اور فاجروں میں، فاجروں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھا جائے گا خدا نخواستہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 ہی قسم کے رجسٹر ہیں اور کوئی رجسٹر نہیں. ایک تو کافروں کا ہے جس سے الحمدللہ ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں. دوسرے دو رجسٹر ہیں, ایک فاسق اور فاجر گناہگار لوگوں کا رجسٹر, اور نیک اور دوسرا رجسٹر نیک اور صالحین کا رجسٹر, اللہ والوں کا رجسٹر, بیچ کا کوئی رجسٹر نہیں ہے. تو ہم کون سے رجسٹر میں نام لکھوانا چاہتے ہیں, فاسقوں فاجروں کے رجسٹر میں نام لکھانا چاہتے ہیں یا اولیاء اور صالحین کے رجسٹر میں نام لکھانا چاہتے ہیں؟ تو اولیاء اور صالحین کے رجسٹر میں اگر نام لکھانا ہے اور اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ والا بننا ہے, اس کے لیے ہم محنت کریں, وقت نکالیں اور باقاعدہ کسی کو اپنا شیخ بنائیں اور پھر اس سے اصلاحی مکاتبت کریں. بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصلاحی مکاتبت کے بغیر بس یہ مجالس رسم رہ جائیں گی رسم, اور کہیں گے کہ ہم تو جڑتے بھی تھے, فائدہ کچھ نہ ہوا. اللہ نہ کرے. اصلاحی مکاتبت یعنی خط لکھنا, اپنے حالات کی باقاعدگی سے اطلاع کرنا, اور پھر جو احوال ہوں اس کے مطابق مشورہ لینا. اکثر لوگ مشورہ ہی نہیں لیتے, اطلاع حال نہیں کرتے, کیونکہ اگر ہم نے اطلاع حال کی تو جو مشورہ ہمیں ملے گا وہ من پسند نہیں ہوگا, من پسند مشورہ نہیں ملے گا, اور ہماری جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے. اب اصل اصل مسئلہ اصل راستہ ہی یہی ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع کرے اور جیسا شہر بتلائے ویسا عمل کرے, اپنی رائے کو فنا کرے, اپنی عقل کو پیچھے کر دے کہ اگر میں نے شہر کی بات مانی تو پھر یہ ہو جائے گا, میری منشا پوری نہیں ہوگی, میرے عزائم پورے نہیں ہوں گے. اور یا تو اپنے شہر کو حقیر سمجھنا, اس شہر کو حقیر سمجھنے کی بیماری ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے کام کرتے نہیں, یہ جانتے نہیں کہ دنیا کو کس طرح نبھانا پڑتا ہے, کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ تو انسانی نہیں ہے, شیخ بھی انسان ہوتا ہے, اسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے, لیکن فرق اتنا ہوتا ہے دنیا دار میں اور شیخ میں کہ دنیا دار آدمی دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, دنیا کے فائدوں کو دیکھتا رہتا ہے اور آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے, اور اس طرح سے آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا رہتا ہے, دنیا بڑھاتا رہتا ہے, مال کی کثرت کرتا رہتا ہے, لیکن آخرت سے وہ غافل رہتا ہے. اور اللہ والا جو ہے وہ دنیا کے ہر نقصان کو برداشت کر لیتا ہے لیکن آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا. اس کو فکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی آخرت کو فدا کرنے سے باز رکھتی ہے. وہ اپنی آخرت کو اللہ ہی پر فدا کرتے ہیں, اپنی دنیا کو بھی اللہ ہی پر فدا کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا دار جو صحبتوں سے دور رہتا ہے اس کو ہمت نہیں ہو پاتی, ہمت کو استعمال نہیں کرتا. ہمت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے زبردست, تو اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا. ہمت تو دی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا. اور اللہ والا جو ہے اپنے نیک لوگوں کی بزرگوں کی صحبت سے جب اللہ والا بن گیا اور اپنی رائے کو فنا کر کے اس نے راستہ طے کرنا شروع کر دیا, تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں اور اس کو وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اللہ کے حکم اور سنت اور شریعت کے حکم کے برخلاف کوئی کام اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اس میں یہ ہمت پیدا ہو ہمت ہی نہیں ہوتی, خدا کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ اس میں اور اللہ والوں میں یہ فرق ہوتا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے, پکار دی ہے, آواز دی ہے کہ دیکھو ابھی سمجھ جاؤ, تقوی اختیار کر لو, اللہ والے بن جاؤ, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو آج دارالعمل ہے, یہ عمل کی جگہ ہے, یہاں حساب نہیں ہے, اور آخرت جزا کی جگہ ہے, بدلہ ہے, لیکن وہاں عمل نہیں ہے. کل تم لوگ آخرت کے گھر میں ہوگے, وہاں پر عمل نہیں ہوگا, وہاں حساب ہوگا اور اس کا بدلہ ہوگا. تو ابھی موقع ہے, دنیا ہی میں ہم قدر کر لیں, اپنے گناہوں کی صفائی کی ایک ایک کر کے کوشش کر لیں. غصہ ہے, تکبر ہے, عجب ہے, اور حسد ہے, کینہ ہے, اور سستی ہے, دین میں غفلت ہے, نمازوں میں سستی ہے, یا اور کوئی ایسے کام ہے, پیسہ خرچ کرنے میں بخل ہوتا ہے, اور یا غصہ بھیجا بار بار غصہ آ جاتا ہے, یا اپنی رائے پر چلنے کا ایک مرض ہوتا ہے, یا کسی کو کھانے پکانے کھانوں کا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے, محبت کا کھانوں سے زیادہ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے, کسی کو کپڑوں شان دکھانا, بنگلوں کی شان دکھانا, مختلف امراض ہیں. تو ان امراض سے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. اگر یہ صفائی نہ کی تو کیا ہوگا, کہ خدا تعالیٰ کی ذات عالی سے محروم رہ جائے گا، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ حافظ بہرائچی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو آخر وقت میں لکھا اپنے آخر وقت میں کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور بہت غمگین ہوں، نہ جانے میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ تو حکیم الامت نے لکھا، چونکہ وہ تعلق رکھتے تھے، باقاعدہ اصلاحی مکاتبت رکھتے تھے اور باقاعدہ اصلاح و تزکیے کا تعلق تھا حکیم الامت تھانوی سے، تو جانتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو خط میں لکھا کہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا حال ہوگا، اور فرمایا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی صحبتوں میں پابندی سے آنا جانا رکھتے ہیں اور ان سے اصلاحی مکاتبت رکھتے ہیں، اپنے احوال کا کہنا اور مرشد کی رائے پر مشورے پر عمل کرنا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اپنی محبت کو غالب کر کے اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کاملین میں نہ صحیح تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے۔ دو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ایک کاملین کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ ان پر یہ عطا ہوتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے بنایا ہوتا ہے تو ان کو گناہ سے محفوظ کر دیتے ہیں، گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ کر نہیں پاتے، ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور ایسے دروازے گناہوں کے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا راستہ تائبین کا بھی ہے، وہ بھی وہیں پہنچیں گے انشاءاللہ جہاں کاملین پہنچیں گے، کہ جو انسان بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن معافی مانگتا رہتا ہے استغفار و توبہ سے، اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کرتا رہتا ہے، اپنی سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کرتا رہتا ہے اور لگا رہتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، کہ اگر گر گئے خطا ہو گئی تو بھی معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، پھر چل پڑے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے، کہ جہاں کاملین پہنچیں گے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ تائبین بھی پہنچ جائیں گے۔ بس کام کرنے کی ضرورت ہے، مجاہدات اٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں کسی سے نہ ڈرنا چاہیے، کسی مخلوق سے نہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ مخلوق ہمیں دیکھ کے اگر ہنس بھی رہی ہے، باتیں بھی بنا رہی ہے، لیکن کل ان کو رونا پڑے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارنا، اور یہی امتحان ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو دیکھو وہ تو گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، اور پھر بھی ان کو جو ہے اتنی خوشیاں اور اتنا مال و دولت ان کو ملتا رہتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ زیادہ اچھا کام نہیں کر رہے، کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، غیر شرعی تقریبات سے بچ رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے لوگوں کی باتیں سننے کی، جب ان لوگوں کو گناہوں کے باوجود جو پردہ بھی نہیں کر رہے اور بے حیائی کر رہے ہیں، آپس میں مل جل رہے ہیں، عورتیں مرد نامحرم، اور گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے بھی کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس روزانہ ان کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے چھوٹا گھر تھا تو اب اس سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک منزل تھا تو دو منزل ہوتی جا رہی ہے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری بن گئی ہے، ایک دکان ہے تو دوسری دکان بن گئی ہے، تو گناہوں کے باوجود ان کو کیوں اللہ تعالیٰ مال دے رہے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ بعض لوگ سرکشی میں جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈٹائی اختیار کرتے ہیں، باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ٹھیک دینا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو اور زیادہ جو ہے وہ مال کے اندر اور لڑکیوں میں اور جو ہے بنگلوں میں پھنسا دیتے ہیں، کاروبار میں پھنسا دیتے ہیں، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہوتے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ از شراب قہر چون مستی دہی، نیست ہارا صورت ہستی دہی، کہ خدا تعالیٰ جب کسی کو اپنی قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں تو اس کو صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ قہر ہے، خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، عشق مجازی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو اس میں بھی بہت کثرت کے ساتھ جو ہے فتنے میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اسمارٹ فونوں کے ذریعے، کیبلوں کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے، کس کس طرح سے جو ہے اولاد گناہ کرتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بہت شریف ہیں، لیکن انسان ہر انسان برابر ہے۔ کل بھی ہم نے یہی مضمون پڑھا تھا، कि हर इंसान इस हराम काम के अंदर हर इंसान बराबर है, यानी शहवत के तकाजे, बुरी बुराई के तकाजे हर इंसान में, कोई इससे अलग नहीं है, बल्कि सब के सब इसमें बराबर हैं, सुल्तान हो या गदा हो, फकीर हो। तो ये शहवत के तकाजे हर इंसान के साथ होते हैं। लिहाजा अपने को ये न समझना चाहिए कि हम जो है बड़े बहादुर हैं और हम देख लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, या ये कि जो ये बच्चे हमारे औलाद है ये तो बड़े शहीद हैं, ये तो बहुत ही नमाजी हैं पक्के। लेकिन क्या होता है कि उनको गुनाहों के असबाब दिला दिए, स्मार्टफोन दिला दिया, कहीं टैबलेट दिला दिया, कहीं गंदी डायजेस्टें, गंदे नावल आ रहे हैं, अंग्रेजी नावलें आ रही हैं, डायजेस्ट आ रहे हैं, रीडर्स डायजेस्ट पढ़ रहे हैं। काफिरों की जो है वो नक्काली और उनकी जहनीत को, उनकी जो कल्चर है वो इन डायजेस्टों के जरिए मुंतकिल हो रहा है। ये सब गुनाह की बातें हैं, अल्लाह ताला हर इंसान को इससे बचाए। तो बात ये हो रही थी कि ये इंसान कोई बहादुरी ना दिखाए, ये ना समझे कि हमें इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि कसरत के साथ इससे नुकसान, बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहे हैं। दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। तो खुदा ताला ने हर काम को, हर बात को खोल खोल कर और अहकामात को वाज़ह करके कुरान पाक में और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत तक पहुंचा दिया है। अब चलना हमारा काम है, लिहाजा काम करने का तो वक्त बहुत गुजर चुका, बहुत हमारी उम्रें हो चुकी हैं। अब तो कम से कम हम जो है वो अल्लाह के रास्ते पर ठीक ठीक तरीके से आ जाएं और अपने नफ्स की इसलाह की पूरी पूरी तवज्जो दें उस पर और पूरी कोशिश करके अपने दिल को पाक साफ बनाएं, जिसका नफा ये होगा कि हमारी इबादतों में कबूल बढ़ जाएगा और हुस्न बढ़ जाएगा और ये हर इबादत का अजर सवाब कई कई सौ गुना ज्यादा बन जाएगा। फरमाया हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक आरिफ की दो रकात गैर आरिफ की एक लाख रकात से अफजल होती हैं। उसकी वजह यही है, जैसे जैसे वो दिल बनाते जाते हैं, दिल बनता जाता है, इखलास बढ़ता जाता है और इबादत को मोहब्बत से करता है। हमारी नमाजें कैसी हैं, क्या मोहब्बत को तो नामो निशानी नहीं है, हाथ बांधे खड़े हैं दिल कहीं और है, और रुकू में झुके हैं दिल कहीं और है, सजदे में गए हैं तो दिल कहीं और है। तो सजदे की वो लज्जत, सजदे के वो इनामात, नमाज के वो इनामात जो है वो बिल्कुल ही जो है वो उससे बेचारे महरूम रह जाते हैं, कमाले सवाब से महरूम रह जाते हैं। अभी किसी का कोई पर्चा में पढ़ रहा था तो नमाज तहज्जुद के मुताले, तहज्जुद की इतनी तारीफ लिखी उन्होंने बिला शुबा, लेकिन इस अंदाज में लिखी कि फर्ज नमाज को बिल्कुल ही उन्होंने जो है वो इधर उधर कर दिया कि फर्ज इतने तहज्जुद के फदाइल लिखे तो तहज्जुद पढ़ने लगे हैं और फराइज से दूर हो जाए, तो ये कैसा सौदा है। फर्ज तहज्जुद तो नफिल है, जहाँ फराइज के लाले पड़े हो तो वहाँ नफिल तो फिर मौखर करना पड़ेगा, फर्ज पे तवज्जो देनी पड़ेगी। तो हमारी नमाजें किस किस्म की हैं हम ही जानते हैं या अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अपने फर्ज से माफ़ फरमा कर हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। लेकिन ये एक मेहनत मुसलसल करने की है, अपनी इबादत को अच्छा बनाने की मेहनत, अच्छे अखलाक को अपनाने की मेहनत और बुरे अखलाक से निजात पाने की मेहनत, कि गंदगियों से अपने दिल को हम पाक और साफ करें। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि शुरू में जो है मुश्किल होती है, इंतहा जो है वो बहुत ही आसान और मजेदार हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, चंद रोजे जो सुकुन बाकी बसन, थोड़े दिन की मेहनत करो फिर इंशाल्लाह मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे और अपने शेख को दुआएं दोगे कि आपने हमें जो है तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया। तो मेहनत करेंगे सब इंशाल्लाह। ये जो बातें हैं इनको अल्लाह ताला मेरे दिल में भी उतार दे और सब मुसलमानों के दिल में उतार दे कि दिल बनाने की मेहनत करनी है, दिल बनाना है, और दिल बनाने के लिए जो तकलीफ जो मुशक्कत आए वो सब अल्लाह के रास्ते की तकलीफ और मुशक्कत है। और खुदा ताला का वादा है वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहदा करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, मुशक्कत करते हैं, हम उनको मिल जाते हैं, उनको अपने मिलने के रास्ते भी बना बताते हैं और फिर हम उनको मिल भी जाते हैं। और जो आदमी मेहनत न करेगा और अपनी दुनियाई में फंसा रहेगा तो वही फिर उपदाना हास्ता दुनिया से महरूम जाएगा। असली वतन तो वही है, वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। क्या वहाँ हमें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है? क्या हमें वहाँ जमीन की जरूरत नहीं होगी? क्या हमें वहाँ नेमतों की जरूरत नहीं होगी? तो जब जरूरत है तो फिर, और वो हमेशा हमेशा की नेमतें हैं। यहाँ यही है मामला कि हर वक्त भाई बातें नहीं करो, बेटा इधर बैठो, वहाँ क्यों गए हो, यहाँ बैठो, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो, तुम्हारी बड़ी उम्र है, कोई बच्चे तो नहीं रह गए, इधर बैठो। तो दिल बनाना चाहिए, दिल को बनाना है, और दिल को बनाने का रास्ता यही है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक मजबूत रखा जाए, महज रस्मी ताल्लुक ना हो, बल्कि इत्तिलाए हाल और इत्तिबाए तजवीजात हो, जिक्रुल्लाह की पाबंदी हो, सुन्नतों का एहतमाम हो, गुनाहों से बचने का एहतमाम हो, सख्ती से इज्तनाब हो गुनाहों से, और गुनाहों के आले और गुनाहों के माहौल से दूर रहना, ये सब बातें दिल बनाने के लिए अजहद जरूरी हैं, अल्लाह वाला बनने के लिए अजहद जरूरी हैं, और इनमें सर फहरिस्त सोबत औलिया है। मैंने अर्ज कर दिया फार्मूला जो अब हुजूर का बताया हुआ है कि दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत कर जितना वहाँ रहना है। और बार बार ये भी मिसाल अर्ज करता रहता हूँ कि हर इंसान, बल्कि मिसाल क्या है, ये हकीकत है कि हर इंसान दुनिया में इतनी मेहनत करता है इस वास्ते कि मेरे बच्चों का कुछ सेटअप हो जाए, मेरे बच्चे मेरे बाद आराम से रहें। फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, अपनी औलादों के लिए मेहनत करते रहते हैं कि मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा पेट कट जाए, लेकिन मेरी औलाद आराम से रहे। नस्ल दर नस्ल शैतान ने इस जाल में फंसा दिया है, गफलत के जाल में फंसा दिया है, दुनिया में हमें फंसा दिया है, जबकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो तकवा इख्तियार करता है हम उसे मुश्किलात से भी निकालेंगे और ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। फिर क्यों हम फिक्र करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करें और जरूरत के मुताबिक हमें रोजी हो जाए। एक कितनी अहादीसे मुबारका में है कि बनी आदम की जरूरत में से इतना काफी है कि जो उसकी पीठ को सीधा रखने के लिए हो, यानी इतनी रोटी मिल जाए कि जो जिससे कुव्वत जिस्म की कायम रहे, इससे ज्यादा ना उसका कोई हक है कि उसको छत मिल जाए जहाँ वो रहता है, और एक जो है वो उसको रोटी मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, और तन ढकने के लिए एक कपड़ा मिल जाए, इससे ज्यादा बनी आदम की जरूरत कुछ भी नहीं है, और उसका हक भी कोई नहीं है, और इससे ज्यादा जो कुछ वो उसको मिलेगा या वो कमाएगा वो सब का सब उस पर सवाल होगा, अल्लाह ताला से सवाल फरमाएंगे कि नेमतों को नेमत ये नेमतें कहाँ से कमाई और कहाँ खर्चा किया, कहाँ जो है तुमने इसको खर्च किया, किन कामों में खर्च किया, जवानी कहाँ पर फिदा की, इन सब बातों का सवाल होगा। तो हम जो है माल इसलिए जमा करते हैं और दुनिया इसलिए दुनिया के की मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है आराम से रहे, और फिर उनके बच्चे ये मेहनत कर नस्ल दर नस्ल ये तबाही और अल्लाह ताला से दूरी और दीन से दूरी है। इन चीजों को इंतहाई मकसूद हम लोगों ने बना रखा है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और अक्ल सही अता फरमाए। तो पांच चीजों का इहतमाम अल्लाह के रास्ते में फर्ज है, सब जरूरी जरूरी है कि गुनाह से सख्ती से बचना, और गुनाह नहीं छूट रहा हो तो अपने शेख को इत्तला करना, अपनी गफलत की इत्तला करना, जिक्र की पाबंदी नहीं कोई इत्तला नहीं, सुन्नतों का एहतमाम नहीं कोई इत्तला नहीं, दुआएं याद नहीं है, सुन्नतों का जो है अफाल याद नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए, लेकिन जो है इतना तो इत्तला है और ना ही उसके उस पर अमल का एहतमाम है, तो ऐसे अल्लाह का रास्ता तय नहीं होगा, अल्लाह ताला का रास्ता ऐसे तय नहीं होता, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला से महरूम जाएगा। आज मौका है हम अमल कर लें, और इत्तिलाए हाल और इत्तिबाए तजवीजात जो इस रास्ते में सबसे अहम है, और तीसरी चीज ये कि शेख के मशवरों पर दिलो जान से अमल करना, अगर ऐसा न किया तो कभी भी अल्लाह नहीं मिल सकते, अपनी राय को फना न किया, अपने को न मिटाया, अल्लाह का सौदा हासिल करने की हम कोशिश करें, अल्लाह का सौदा हासिल करें, इसीलिए हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला हमें खुशफहमी से और धोखेबाजी से, शैतान की और नफ्स की धोखेबाजी से और मक्कारी से और गफलत से हम सबकी हिफाजत फरमाए, गुनाहों से सख्ती से इज्तनाब, गुनाहों के माहौल और गुनाहों के आलों से इज्तनाब सख्ती के साथ, और हर अमल को सुन्नत के मुताबिक। अभी तक बार बार हम पूछते हैं लेकिन अक्सर लोगों को जो है सुन्नतों का अमल याद ही नहीं है, दुआएं याद ही नहीं है, तो वो यही है उनका जो कौल और उनका फेल है قول تو کچھ ہے لیکن فعل ان کا یہی بتا رہا ہے کہ شاید وہ اس چکر میں ہیں کہ قبر میں بہت وقت ملے گا, وہاں تیاری کر لیں گے. تو آنکھ بند ہوتے ہی رجسٹر بند ہو جائے گا, حتیٰ کہ توبہ کا وقت بھی جب انسان کو غرغرہ آ جائے گا موت کا, اس وقت توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہماری غفلت کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ والا بننے کی ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں, گناہ سے بچنا اور گناہ کے آلوں اور ماحول سے بچنا, ہر کام سنت کے مطابق کرنا, اور جو شیخ نے ذکر اللہ بتایا ہے اس کو پابندی سے کرنا, صبح شام جو اذکار بتائے ہیں جیسا بتایا ہے اس کو پابندی سے کرنا, اور اپنے اس حالات کی اطلاع کرتے رہنا. اگر کوئی گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی, مثلا نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے لیکن زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی, یا دل کی حفاظت نہیں ہو رہی کیونکہ ماحول کے اندر بے پردگیاں, دفتروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں, کتنے لوگ دفتروں کی عورتوں سے بے تکلفی اور سلام دعا کے چکر میں پھسل گئے ہیں, آخر یا تو گناہ میں مبتلا ہو گئے یا پھر انہوں نے جو ہے اپنے پچھلے گھر کو چھوڑ کے دوسرا گھر آباد کر لیا. تو یہ اس قدم کے خطرناک کام ہو رہے ہیں, یا کم از کم کچھ نہ کیا تو دل گندا ہے, دل گندا ہے, دل میں حسینوں کے خیالات ہیں, دل میں ان کے ساتھ بے تکلفیاں اور مذاق بازی کو جو ہے معمول بنا رکھا ہے, ان کے ساتھ بے تکلفی کر رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. آج تو سمجھ رہے ہیں کہ ساری دل لگی کر رہے ہیں, اس میں کیا ایسی بات ہے, ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے فرمایا میرے مرشد نے کہ اس معاملے کے اندر, شہوت کے معاملے میں, سلطان یعنی بادشاہ ہو, فقیر ہو, مالدار ہو, کیسا بھی پاک باز انسان ہو, سب کے ساتھ تقاضے ہیں, اور یہ تقاضے اس کو خدا نخواستہ اگر بے تکلف ہی نہ چھوڑی اور دوری اختیار نہ کی تو یہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. تو گناہ سے بچنا, گناہ کے ماحول سے بچنا, اور سنتوں کا اہتمام کرنا, اور ذکر اللہ کی پابندی کرنا, اور صحبت کا اہتمام کرنا, یہ بھی جو ہے اس کو جو معمولی سمجھتا ہے نیک صحبتوں میں بیٹھنے کو, یہ بہت ہی جو ہے نقصان میں ہے آدمی. یہ نیک صحبتیں ہی قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. تو یہ قیمتی مجالس ہیں, اللہ کے لیے کہیں جمع ہونا اور اپنے شیخ کی صحبت میں رہنا, بس بیان سن کے چلے جانا اور دو چار ہنسی مذاق کر لینا, یہ تو اللہ کا راستہ نہیں ہے, اس طرح سے طے نہیں ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جس کو مناسبت کہیں نہ ہو رہی ہو, یعنی مناسبت کی علامت یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اور خدا تعالیٰ سے اور آخرت سے جو غفلت ہے وہ دور ہونے لگے, اور اخلاق حمیدہ آنے لگے اور اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے, غفلت من اللہ جاتی رہے. اگر یہ ترقی نہیں ہے تو دو چیزیں ہیں, یا تو خود اپنی سستی اور غفلت اور کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے, اور دوسری بات وہی ہے کہ مناسبت نہیں ہے تو بھائی کوئی دوسرا شہر کر لینا چاہیے جہاں سے اپنے اندر جو ہے جوش اور ولولہ پیدا ہو, نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا ہو, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ معلوم ہوتا ہو, دوسری جگہ چلا جانا چاہیے. کیونکہ شیخ مقصود نہیں ہے, اللہ مقصود ہے. اللہ کو پانے کی ہم فکر کریں. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ سے اللہ کو مانگو, دنیا کی حاجتیں بھی مانگو, لیکن میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سے جس نے اللہ کو نہ مانگا تو اس نے بڑا نقصان کیا, بڑا خطرہ کیا. اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں, اپنے دنیا کے کاموں کے لیے بھی دعا کراتے ہیں, تو دنیا کے کاموں کے لیے بھی دعا کرا لو, کوئی منع نہیں کرتے, اور دل سے دعا کرتے بھی ہیں, روزی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ہر طرح سے دعا کرتے ہیں. لیکن جس نے اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ والا بننے کی دعا نہ کرائی اور اللہ کو نہ مانگا تو اس نے اولیاء اللہ کا نہ تو حق ادا کیا, نہ اپنی زندگی کا حق ادا کیا, نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا. ایسا ناشکر آدمی بڑے نقصان میں رہے گا. تو جب کہیں جاؤ اللہ والوں کے پاس تو ان سے دعا کے لیے کہو کہ آپ مجھے لیے دعا کر دیجیے کہ میں اللہ والا بن جاؤں. تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پابندی ذکر بھی ہو اور اطلاع حال بھی ہو اور اتباع تجویزات. جو لوگ یہ کر رہے ہیں، حضرت ہمارے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ میں اس ٹانگے دبانے سے اللہ نہیں کرتا، تم چاہے ٹانگے نہ دباؤ، تم چاہے ایک پیسہ بھی خانقاہ میں خرچ نہ کرو، تم چاہے جو ہے کوئی شیخ کی خدمت نہ بدنی کرو نہ کچھ، لیکن تم شیخ سے گناہوں سے بچنے کا راستہ پوچھو، تم شیخ سے اللہ کا نام لینا سیکھو، تم شیخ سے اللہ والا بننے کی تربیت حاصل کرو، تو یہ تم نے پھر حق ادا کیا شیخ کا۔ ٹانگے دبا کر یہ مت سمجھو کہ ہم نے شیخ کا حق ادا کر دیا، پیسہ خرچ کر کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے شیخ کا حق ادا کر دیا، ہدیہ دے کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے شیخ کا حق ادا کر دیا، بلکہ اللہ کا نام جس نے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ والوں سے تعلق کر کے اللہ کا نام لینا نہ سیکھا تو اس نے بہت بڑا جرم کیا، اور شیخ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس نے اطلاع حال نہیں اور مشورہ نہیں عمل نہیں تو اس نے شیخ کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں شیخ کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد، شیخ کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد، اور بعض جگہ یہ شعر یوں آیا ہے کہ شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد۔ فرمایا کہ چار حق ہیں شیخ کے، اس میں کہیں ٹانگے دبانے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں پیسہ خرچ کرنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی بدنی خدمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چار حق یہ بتلائے ہیں کہ ایک تو اطلاع ہو، اپنے حالات کی پابندی سے اطلاع کرنا، ایک مہینے میں کم سے کم کر دے، نہیں تو 15 دن میں کرنی چاہیے اطلاع حال، غصہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، ریاکاری ہے، اس کے لیے اصلاح اخلاق رسالہ ہے ہمارے حضرت کی تعلیم کردہ، لیکن کوئی اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، کیا ضرورت ہے اٹھا کے دیکھنے کی، کل پتہ چل جائے گا کہ کیا ضرورت تھی اس کی، وہاں کی کرنسی کیا ہوگی کل معلوم ہو جائے گا آنکھ بند ہونے کے بعد، کہ اگر ہم تکبر سے اپنے دل کو صفائی کرا لیتے، عجب سے دل کو صفائی کرا لیتے، یا کم از کم ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو احتیاطاً دکھا لیتے کہ کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں، کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور اس کی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے کہ اپنے دل کو تکبر سے صفائی کرانا، اسی طرح اپنی خود پسندی اپنی اچھائیوں کو اپنی نظر میں کرنا۔ اب شیخ کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تبھی وہ شیخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تائید سے توفیق سے اس کی خرابیوں کو پکڑے گا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اس کے لیے دعائیں کرے گا، لیکن جو تعلق ہی نہیں رکھتے تو شیخ کیا بیچارہ کیا کرے گا۔ تو فرمایا کہ اطلاع پہلا حق ہے، اطلاع کرنا، خط لکھ کر اطلاع کرے کہ ہمارے اندر فلاں فلاں بات کی جو ہے وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے یا فلاں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں، تو یہ خط لکھنا چاہیے، اور اس کے گناہوں کے جو ادراک ہے کہ ہمارے اندر کون سا گناہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے اصلاح اخلاق رسالے کا بار بار مطالعہ کیا جائے، اور یہی باتیں بہشتی زیور میں بھی بہشتی زیور کے ساتویں حصے میں ہیں، تو ان کو بار بار پڑھنے سے اپنے اندر جو کمزوری یا عیب ہے اس کا ادراک ہوتا جائے گا، پھر اس کو لکھیں اور پھر شیخ جو مشورہ دے پھر اس مشورے کے مطابق عمل کریں، یہ ہے راستہ اور یہ ہے شیخ کا حق۔ ورنہ جو آدمی ان چار حق سے خالی ہے، اس نے نہ تو اللہ کا راستہ طے کیا بلکہ قدم بھی نہیں رکھا، قدم ہی اس طرح رکھا جاتا ہے اطلاع اتباع سے، تو محض رسمی ملاقات اور رسمی طور پہ آ جانا یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بار بار بتا دیتا ہوں، جب تک کہ چار حق ادا نہ کیے جائیں، شیخ کے اطلاع اور پھر جو مشورہ وہ دے اس کی اتباع، اور جو اتباع ہے وہ انقیاد کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اپنے کو پابند کرنا، یہ نہیں کہ ہمارا جی نہیں لگ رہا تو چھوڑو، اس چیز کو پابندی سے کرتے رہنا جو شیخ نے جو تجویز دی ہے اس کی پابندی سے، دل لگے یا نہ لگے اس پر عمل کرنا، اور چوتھی چیز یہ کہ اعتماد ہو۔ اصل بات یہ بھی ہے کہ اعتماد نہیں ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، یہی ہے مرضی، اسی کو نفس کہہ لیں، کہ اپنے نفس کی یہ بندہ تابے داری کرتا ہے، نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اور اگر شیخ کی تجویزات پر عمل کریں گے تو ہمارا فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا، کمائی میں کمی ہو جائے گی، یا یہ معاملہ ہمارا نہیں بنے گا، یہی ہے اپنے کو مٹانا، کہ ہر نقصان کو پیچھے کر دینا، شیخ سے تعلق ہو تو ایسا ہو کہ نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہ رہے، دیوانگی ہو، اتباع شریعت میں دیوانہ پن ہو، تو اسی طرح شیخ کی جو تجویزات ہے اس کو دیوانہ وار اس پر عمل کریں، بس تھوڑے دن کی محنت ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد خود ہی راستہ سمجھ میں آ جائے گا، خدا تعالیٰ کی محبت دل میں گھر کرنے لگے گی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو دنیاوی نعمتوں کی کوئی کسی چیز کی شوق ہو، لذت ہو کہ وہ اس کو بہت ہی محبوب ہو، تو اس کو چھڑانا، اگر وہ گناہ ہے تو اس کو چھڑانا اس طرح سے ہے کہ اس کو اس سے زیادہ چسکے والی لذت والی چیز کھلا دو، یعنی اللہ کا نام لینا اسے سکھا دو، تاکہ اللہ کا نام لینا شروع کر دے گا تو خدا تعالیٰ تو خالق لذات کائنات ہیں، جب وہ دل میں آ جائیں گے تو یہ ساری لذات پھیکی پڑ جائیں گی، مٹی سے بھی گئی گزری ہو جائیں گی۔ تو اللہ کا نام پابندی سے ہم لیا کریں اور صحبتوں کا اہتمام کریں اور اس سے بھی بڑھ کے اطلاع و اتباع کا جو ہے یہ راستہ شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور ہم اپنے ان گندے اور برے اخلاق کے ساتھ محشر میں پیش ہوں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام نصف یوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، جو قیامت کا آدھا دن ہے۔ تشریح میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی درازی اس دن 1000 برس کی ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: تحقیق آپ کے پروردگار کے اور تحقیق آپ کے پروردگار کے نزدیک قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، مگر یہ سختی کافروں پر ہوگی اور نیک بندوں پر یہ دن 1 ساعت کی مانند ہوگا، یعنی جتنا نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے یہ وقفہ جو 1000 برس کا ہے وہ کم ہوگا اور آسان ہوگا۔ آگے جو روایت ہے کہ 40 برس پہلے فقراء امراء سے جنت پہلے داخل ہوں گے، تطبیق یہ ہے کہ اختلاف فقراء کے مراتب و درجات کے اعتبار سے ہوگا، یعنی صبر اور شکر میں جس کا درجہ اعلیٰ ہوگا وہ 500 برس پہلے داخل ہوگا، جس کا کمتر ہوگا وہ 40 برس پہلے داخل ہوگا۔ جامع الاصول میں ہے کہ جو فقیر حریص ہوگا وہ غنی حریص سے 40 برس پہلے جنت میں جائے گا، اور جو فقیر زاہد ہوگا وہ غنی راغب سے دنیا سے 500 برس پہلے داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سونے کے متعلق سنتیں، سونے کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر آرام فرمانا ثابت ہے۔ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے۔ اب ہم اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ کتنی سنتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے، کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے۔ دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکلے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ بعض و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے، یعنی ایسی روزی ہوتی ہے بعض اوقات کے رات ہی کو کام ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 مرتبہ سلائی سرما لگانا، 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے، لیکن جو ابھی بیریش بچے ہوتے ہیں ان کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ ابھی سرما نہ لگائیں، یا اگر رات کو لگائیں صبح کو دھو ڈالیں۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا یعنی چت لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. خواب میں اگر کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 بار اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے افضل المخلوقات ہونے میں. اول روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم ہوں. روایت کیا اس کو ترمذی و دارمی نے. دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد کے ساتھ ایسا کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہو. پس وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پہلے ایک اعلان سن لیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو میرے شیخ العلماء قطب العالم، شیخ الحدیث، شیخ العلماء، ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب اطام اللہ ذلہم علینا کا آج رات عشاء کے بعد ڈھاکہ سے بیان نشر کیا جائے گا. اردو زبان میں حضرت کا یہ بیان ہوگا اور نیٹ پر بھی سنا جا سکتا ہے. خانقاہ bd.com اس کا ایڈریس ہے، khanqahbd. خانقاہ bd.com اس کا نیٹ کا سننے کا ایڈریس ہے. اور اس کی ایپ بھی بنائی گئی ہے، اس سے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. اور یہاں حضرت الطالبین میں مردوں کے لیے انتظام ہے، یہاں پر آ کر سنیں، نیک صحبتوں کا اہتمام کریں. نیک صحبت میں رہیں گے تو یہی لمحات ہمارے قیمتی بنیں گے. اور صحبت میں آ کر سننا، اللہ کے لیے گھر سے نکلنا اور اللہ کے لیے دین کی بات سننا، اللہ کی محبت کی بات سننا، ہزاروں گناہ اکیلے سے زیادہ نفع رکھتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ یہاں آ کر بیان سنا جائے. اور جو ہے خواتین کے لیے گھر پہ انتظام ہوگا اور مسجد اختر میں بھی حضرت والا دامت برکاتوں کا بیان لائیو نشر ہوگا، اور مرکز تربیت خواتین میں بھی وہاں ان پہ جمع ہو کر بیان سن سکتی ہیں حضرت کا. اور یہاں پر جو ٹیلی فون پر کانفرنس کال پہ سنتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی انتظام رہے گا. آج رات کو 8:30 کے بعد 8:40 پر جیسا معمول ہے ٹیلی فون کا، 8:40 پر کانفرنس والے فون کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلى العالمين، ما لكم معافا ما دي ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے, ہم سب کو جلد فرما لیجئے, اور ہم سب کو اپنا ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجئے, ایسا تعلق نصیب فرما دیجئے کہ ہم ایک لمحہ آپ کو بھلانا بھی چاہیں تو ہم بھلا نہ سکیں. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے, اے اللہ اپنی یادوں سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دے, اے اللہ گناہوں سے معاصی سے سخت نفرت عطا فرما دے اور سخت اجتناب کی توفیق عطا فرما دے, اور گناہوں کے آلوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے, ڈائجسٹروں سے, گندگیوں سے, رنگین فلموں سے اور رنگین اخبارات سے اور گندے تصاویر سے اور تصاویر سے ہمارے گھروں کو اے اللہ مکمل پاکی نصیب فرما. اے اللہ ہر وہ چیز جو آپ سے دور کر دے, جو آپ سے غافل کر دے, اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اور اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے ایسا چپکا لیجئے کہ ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی ہمیں آپ سے ایک درجہ جدا نہ کر سکے. اللہ ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. اور اللہ ہمیں خوب ہوشیاری کی توفیق نصیب فرما, دین میں آگے ترقی نصیب فرما, ہم سب کو جلد فرما, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, ہماری دنیا اور آخرت کے سب کام اپنے فضل سے بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک سب کو, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.